ناظرین، پروگرام امت واحدہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا موضوع وحدت مسلمین ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم وحدت مسلمین کے بارے میں اہم اسلامی شخصیات کے خیالات کا جائزہ لیں گے۔ ناظرین، وحدت اسلامی معاشروں کو جوڑنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور تمام اہم اسلامی شخصیات نے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پر زور دیا ہے۔ انہوں نے وحدت مسلمین پر ایک فضیلت کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ضرورت کے طور پر تاکید کی ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، وهو خیر ناصر ومعین۔ قال اللہ الحکیم فی قرآن المجید، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم۔ ناظرین محترم، ارشاد رب العزت ہے ولا تنازعوا، آپس میں ایک دوسرے سے مت لڑو، مت جھگڑا کرو۔ فتفشلوا، اگر تم نے لڑائی کی، جھگڑا کیا، ایک دوسرے سے اختلاف اور تفرقہ کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم گر جاؤ گے۔ جب تم گر جاؤ گے وتذهب ریحکم، تو تمہاری شان و شوکت، عزت اور وقار ختم ہو جائے گا۔ آج یہ جو اسلامی ممالک کا عزت و وقار ختم ہو چکا ہے، یہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر ہے جو اس وقت اسلامی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ دور بھی دیکھا ہم نے جس دور میں اسلام سپر پاور تھا۔ اس دور کی موجود دو بڑی بڑی سپر پاورز کو شکست دینے کے بعد، ایران اور روم کی حکومتوں کو ختم کرنے کے بعد، اسلامی سب سے بڑی سٹیٹ قائم ہوئی۔ اس وقت نمونہ اسلام تھا، اسلامی ممالک اور مسلمان تھے، لہذا بڑے بڑے سائنسدان مسلمانوں میں پیدا ہوئے جنہوں نے بشریت کی خدمت کی۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج حتیٰ ایک پانی کی بوٹل بھی اگر آتی ہے تو وہ بھی یورپین طرز کے طور پر آتی ہے۔ ہم صنعت اور اقتصاد میں انہی کی پیروی کر رہے ہیں، اسلحے میں انہی کی پیروی کر رہے ہیں، سواری میں انہی کی پیروی ہو رہی ہے، مکانوں میں انہی کی پیروی ہو رہی ہے، حتیٰ آج مسلمان لباس میں، اپنے بالوں کے سنگار بناؤ میں بھی انہی کی ہی پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی آج مسلمانوں کے لیے، مسلمان کنٹریز کے لیے، مغربی اور یورپی دنیا آج نمونہ ہے، جبکہ نمونہ مسلمانوں کو ہونا چاہیے، نمونہ اسلام کو ہونا چاہیے، چونکہ اسلام وہ دین ہے جو پروردگار عالم نے بشریت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے یہ نازل کیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ۔
ہم جانتے ہیں کہ عالمی استکبار کے جس میں امریکہ اور صہیونی حکومت سر فہرست ہیں، برسوں سے اس کوشش میں ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالے اور اس طرح انہیں آپس میں الجھا دے اور انہیں ترقی و پیش رفت کرنے سے روک دے۔ مختلف اسلامی اور غیر اسلامی ملکوں میں بھی یہ استعمار کی پالیسی رہی ہے۔ اس وقت ہماری بحث اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ استعمار کی یہ پالیسی اور حکمت عملی رہی ہے کہ تفرقہ ڈالو اور حکومت کرو، اور برسوں سے وہ اسی حکمت عملی کو استعمال کرتا رہا ہے اور آج بھی اس پر عمل پیرا ہے، اور واضح طور پر اعلان بھی کرتا ہے کہ تفرقہ ڈالا جائے۔ لبنان میں ہم دیکھتے ہیں کہ استعمار ان گروہوں کے درمیان، کہ جن کے درمیان مکمل اتحاد تو نہیں تھا لیکن ان کا ہدف و مقصد ایک تھا، اختلاف اور تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور عراق میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، شیعوں اور سنیوں کے درمیان تفرقہ اور اختلاف ڈال رہے ہیں، اور ایران میں بھی انتہائی کوشش کر رہے ہیں، لیکن خدا کے فضل و کرم سے ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو رہی ہے اور انشاءاللہ نہیں ہوگی۔
شاعر مشرق علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام نور محمد تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں ہی حاصل کی اور پھر مرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ وہ انتہائی ذہین اور قابل تھے۔ ان کے والد کے دوست شمس العلماء میر حسین تھے، جن کی صحبت کے باعث علامہ اقبال نے محسوس کیا کہ وہ شعر کہہ سکتے ہیں، اور انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے لاہور میں یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد شاعری کا سلسلہ جاری رکھا۔ سر تھامس آرنلڈ نے انہیں مغربی نظریات سے متاثر کیا اور فلسفے کی طرف راغب کیا۔ انہوں نے بعد میں لنکن این یونیورسٹی میں اسی مضمون میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور وہیں جرمن زبان سے بھی آشنا ہوا۔ علامہ اقبال مغربی قوم پرستی کو جنگ کا اصل سبب اور عالم اسلام کے الگ تھلگ ہو جانے کو ظلم سہنے کا عامل سمجھتے تھے، اور وہ ان دونوں چیزوں کی مخالفت کرتے تھے۔ انہوں نے سید جمال الدین کا زمانہ دیکھا، اور سید جمال الدین کے انتقال کے برسوں بعد احیاء فکر دینی کے لیے کمر باندھی اور پورے برصغیر ہند کو روشنی بخشی۔ آخر کار کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد 21 اپریل 1938 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ علامہ اقبال خاص قسم کے سیاسی افکار رکھتے تھے۔ وہ قوم پرستی کی مخالفت کرتے تھے کہ جو قبائلی رجحان کا تسلسل تھی۔ وہ ہر قسم کی قوم پرستی، فرقہ پرستی اور نسل پرستی سے دوری اختیار کرتے تھے۔ علامہ اقبال مغرب زدگی پر سخت تنقید کرتے تھے۔ اقبال کا یہ خیال تھا کہ انسان کی شخصیت صرف آزاد ماحول میں ہی رشد و ترقی کر سکتی ہے۔ وہ قوم پرستی سے بیزار تھے۔ علامہ اقبال کا یہ کہنا تھا کہ انسان کے بنیادی حقوق نسل پر توجہ دیے بغیر سب کو یکساں طور پر حاصل ہونے چاہیے۔ مسلمانوں کو خود اپنی پہچان اور خود اپنی ذات کی طرف ان کی بازگشت اقبال کی سیاسی شخصیت کا اہم ترین پہلو تھا۔ علامہ اقبال مغربی ثقافت کی مکمل شناخت رکھتے تھے، اور اس کی استبداد پسندی، مادی سوچ، مانویت اور اخلاق سے دوری اور اعلی انسانی اقدار کے زوال کی بنا پر مغربی ثقافت پر تنقید اور اس کی مخالفت کرتے تھے۔ وحدت مسلمانوں کی طاقت کا اہم ترین عامل ہے، لیکن اس کے راستے میں بہت سی اندرونی اور بیرونی رکاوٹیں موجود ہیں۔ اقبال مسلمانوں کی جدائی کے عناصر کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ملک سے باہر کے عناصر اور ملک کے اندر کے عناصر۔ پہلی قسم کے عناصر میں استبداد پسندوں کی موجودگی، قوم پرستی، اقتصادی انحصار اور ثقافت کو یکساں بنانے کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، اور وحدت کے لیے نقصان دہ عناصر کی دوسری قسم ملک کے اندر کی رکاوٹیں ہیں، اور علامہ اقبال کی نظر میں ان میں سے اہم ترین یہ ہیں: مسلمانوں کی اپنی بنیاد و اصلیت سے دوری، مغرب سے تعلیم حاصل کرنے والے افراد اور اسلامی ثقافت سے ان کی لا علمی، اور اسلامی معاشروں میں علم و دانش کا ترقی نہ کرنا۔
ناظرین، یہاں یہ نقطہ قابل ذکر ہے کہ اسلام کی نظر میں وحدت صرف اس جہت سے کہ وہ وحدت ہے مطلوب اور پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ وحدت مقدس اور لائق تعریف ہے جو حق اور اعلی انسانی اصولوں پر استوار ہو۔ شاعر مشرق علامہ اقبال اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ قومی اور نسلی حد بندی اور مذہبی تعصبات مسلمانوں میں مزید اختلاف اور تفرقے کا باعث بنتے ہیں۔ وہ وحدت کو مسلمانوں کی قدرت و طاقت کا ایک اہم عامل و سبب سمجھتے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ان عظیم شخصیات کے افکار و نظریات سے فائدہ اٹھا کر ایک امت واحدہ تشکیل دیں گے۔
از قدیم علمای آگاه اسلام در این زمینه تلاش کردند
که قدیم زمانے سے باخبر علماء اسلام نے اس سلسلے میں کوشش کی کہ لوگوں کو ہوشیار اور قوموں کو آگاہ کریں۔ انہی شخصیات میں سے ایک سید جمال الدین اسد آبادی کی شخصیت ہے کہ جنہوں نے ہندوستان، پاکستان، ایران، مصر اور دیگر عرب ممالک میں اس سلسلے میں انتہائی کوششیں کی، اور انصاف تو یہ ہے کہ ان کی اپنے زمانے میں یہ کوششیں انتہائی اہم رہی ہیں۔ اس عظیم شخصیت نے ان ملکوں کے بہت سفر کیے اور اس زمانے کے بادشاہوں سے بہت سی باتیں کی۔ عروۃ الوثقی کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا اور مختلف فرقوں کے درمیان اتحاد قائم کرنے کے لیے بہت سے مقالے اور مضامین بھی لکھے۔ اگرچہ اس زمانے میں یہ کوششیں زیادہ بارآور ثابت نہیں ہوئیں، لیکن ایران میں ان کے نتیجہ خیز ہونے کا راستہ ہموار ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ تمام اسلامی ممالک میں یہ بارآور ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں ہم خدا کے فضل و کرم سے بہت پر امید ہیں۔ ایک اور شخصیت جو اس سلسلے میں سر فہرست ہے، اگرچہ اس میں اسلامیت کی بحث زیادہ قوی نہیں ہے، لیکن اس نے اتحاد کے لیے استعمار کے خلاف عظیم تحریک شروع کی، وہ شخصیت گاندھی کی ہے۔ انہوں نے ہندوستان میں، کہ جو ایک وسیع و عریض ملک ہے جس کی بہت زیادہ آبادی ہے اور مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، ہر فرقے، نظریے اور عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو استعمار کے خلاف متحد کیا اور ہندوستان کی آزادی میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ گاندھی کا یہ اقدام اسلامی ممالک کے لیے ایک سبق ہو سکتا ہے، جو استعمار کے مقابل اپنے اتحاد اور یکجہتی کے لیے ایک تاریخی اقدام کر سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سرحدیں ختم کر دی جائیں اور حکومتیں ایک ہو جائیں، لیکن جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ مملکتیں اپنی جگہ پر اور ان کی قیادتیں اپنی جگہ پر، لیکن اسلام کے واحد دشمن عالمی استکبار اور صہیونیت، کہ جن کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا اور ان کے درمیان اختلاف ڈالنا ہے، کے بارے میں مسلمانوں کا ہدف و مقصد ایک ہونا چاہیے اور اسلامی اتحاد و یکجہتی قائم کرنی چاہیے۔ علامہ اقبال ان شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے حقیقت میں اس سلسلے میں باتیں کہیں، اقدامات کیے اور وہ نتیجہ خیز رہے۔ اس قسم کے افراد نمونے عمل بن سکتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں جہاں پر بھی ہوں، وہ ان کی پیروی کر کے انہیں اپنے لیے نمونے عمل بنا کر اور ان کے کام کے نتیجہ خیز ہونے کو دیکھ کر اس راستے پر پہلے سے زیادہ قدم آگے بڑھائیں۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں دوسروں سے موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ حضرت امام خمینی نے وحدت کلمہ کے مسئلے کو سنجیدگی سے اٹھایا، اور آج قائد انقلاب اسلامی بھی اس پر زور دے رہے ہیں کہ تمام مسلمان اپنی قوت، فکر و سوچ، حقوق اور استعداد کو جمع کریں تاکہ وہ اپنے اس مشترکہ مقصد کو آگے بڑھا سکیں۔
علامہ اقبال اتحاد اور مساوات کو اسلامی معاشروں کی قربت کے دو بنیادی رکن سمجھتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ جمہوریت کی تعریف اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے اس کی تشریح کر کے ایسے معاشرے وجود میں لائے جا سکتے ہیں جو زمانے سے مطابقت رکھتے ہوں۔ ان کا خیال تھا کہ ہم اسلام کی آسمانی تعلیمات اور ان کی حقیقی روح سے جتنا قریب ہوں گے، مسلمانوں کی عظمت، طاقت اور وحدت اتنی ہی بہتر شکل میں جلوہ گر ہوگی۔ وہ وحدت اسلامی کو توحید پر استوار سمجھتے تھے۔ علامہ اقبال وحدت اور آگہی کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم سمجھتے تھے اور لاعلمی اور جہالت کو تفرقے کا اصل سبب قرار دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وحدت کو دو طرح سے حاصل ہونا چاہیے، ایک اسلامی ملکوں کی حکومتوں اور حکمرانوں کی ہم فکری سے، اور نمبر دو علم و آگہی میں اضافے سے۔ وحدت کو حاصل کرنے کے تین راستے ہیں، ایک اسلامی ملکوں کی ایک قیادت، دوسرا تمام اسلامی ملکوں پر مشتمل ایک اسلامی فیڈریشن کا قیام، اور تیسرا معاہدوں اور یونینوں میں شرکت اور سیاسی، سماجی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ علامہ اقبال کی یہ کوشش تھی کہ عاقلانہ طریقے سے دینی فکر کی تعمیر نو کریں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی عقلانیت پیغمبر کے زمانے سے ہی شروع ہوئی۔ وہ یونان کی عقلانی روش پر تنقید کرتے ہیں اور جو نتیجہ حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن تجربے کی روح کو بیدار کرتا ہے۔ اسی بنا پر علامہ اقبال انسان کے دینی اور معنوی تجربے کے حامی ہیں۔ قرآن ہمیں علم حاصل کرنے کی تاکید کرتا ہے، لیکن افسوس مسلمان اس سے غفلت برتتے ہیں۔ علامہ اقبال کا خیال تھا کہ اجتہاد کا دروازہ، کہ جس کی جڑیں خالص دینی نظریات میں ہیں، بند ہو گیا ہے، اور یہ چیز اسلامی معاشروں کے اندر سوچ میں جمود کا باعث بنی ہے۔ انہوں نے اسلام کی عمارت میں حرکت کا نظریہ پیش کیا کہ جس کے ذریعے دینی اجتہاد، خصوصاً اجماع کے موضوع کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔
ان ہم سب آپس کے باہمی اختلاف کی وجہ سے سب کچھ اپنا اپنے ہاتھ سے دے چکے ہیں۔ یہ وہ درد تھا جس کو بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے مفکرین نے محسوس کیا، جہاں پر جناب شیخ شلتوت نے، محمد عبدہو نے اتحاد پہ زور دیا، تو وہاں پر جناب اسد آبادی نے بھی بہت زیادہ اتحاد کے لیے کام کیا۔ علامہ اقبال کو دیکھ لیجئے بر صغیر میں کتنا زیادہ فکری طور پر کام کیا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ کیا درس دے رہا ہے؟ یہ فقط نماز کے بارے میں تو بات نہیں کر رہا، یہ کہہ رہا ہے اگر تم خدا کو مسجود مانو گے، خدا کا سجدہ کرو گے، لا الہ الا اللہ کا یہ شعر درس دے رہا ہے۔ علامہ اقبال نے پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ شیخ شلتوت نے مذاہب کے درمیان گفتگو کو رواج دیا۔ اگر برادران اہل سنت میں شیخ شلتوت تھے تو ادھر حضرت آیت اللہ العظمہ سید حسین بروجردی تھے۔ ان کے آپس کے خطوط، آپس کے مشورے کی وجہ سے عالم اسلام ایک مرتبہ پھر، یہ جو مذاہب ظاہری طور پر اختلاف رکھتے تھے، یہ آپس میں پھر سے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ لہذا آج بھی تقریب بین المذاہب جیسے ادارے اسلامی جمہوری ایران میں موجود ہیں، جن کا مقصد اور کام ہی یہی ہے کہ اسلامی بھائی چارے کو فروغ دیا جائے، اسلامی طور پر تمام مسلمانوں کو قرآن اور توحید پر اکٹھا کیا جائے۔ وہ جو ضمنی اختلافات ہیں، فرعی اختلافات ہیں، خدا پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ مسلمان بھائیو، قرآن ایک ہے، اسلام ایک ہے، خدا ایک ہے، قیامت ایک ہے، رسول ایک ہے، منشور حیات بھی ایک ہے۔ جب یہ سب ایک ہیں، دشمن جو دشمن خدا اور رسول ہے وہ بھی ایک ہے۔ جب دشمن ایک ہے، دشمن ایک ہو چکا ہے، تو کیوں ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔
شیخ جمال جعفری کردستان کے ایک عالم دین اور مصنف۔ ایسے اجلاسوں کا انعقاد یعنی وحدت اسلامی کانفرنس اسلام اور مسلمانوں کی بیداری میں اہم کردار کا حامل ہے، جیسا کہ ہم آج اس کے مثبت اثرات تمام اسلامی ملکوں میں دیکھ رہے ہیں۔ مغربی سامراج اپنے اہداف و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اسلامی دنیا میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، بنابراین علماء اسلام کو چاہیے کہ وہ اس کو ناکام بنانے کے لیے مناسب راہ حل پیش کریں اور لوگوں میں اس کو رائج کر کے سامراجی اہداف و مقاصد کو ناکام بنا دیں۔
شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ایک مقام پر کہتے ہیں کہ مشرق کی نجات کا واحد راستہ اپنے معاشرے کی ثقافت کی سطح کو بلند کرنا ہے۔ جب تک مسلمان ملکوں کی سوچوں میں انقلاب پیدا نہیں ہوگا، مغرب کے تسلط کا مقابلہ کرنے اور اس کی برابری کرنے کی ہر کوشش بے نتیجہ رہے گی۔ ناظرین، شاعر مشرق کے اس حکیمانہ قول سے فلسفہ امت اسلامی کی بحث کو ختم کرتے ہیں۔ آئندہ پروگرام میں ہم امت اسلامی کی کمزوری کے اسباب و عوامل کا جائزہ لیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔